خطبہ اور ذاکرین ان مواقع پر کیا کرتے ہیں کہ میرا مجمع کہاں ہے. آج کا دن ایک ایسا دن ہے کہ مجھے یہ توقع تھی کہ مجھے بھی یہ سوال کرنا پڑے گا اور اس کا جواب بھی میں خود ہی دوں گا کہ کراچی ایئرپورٹ کے حج ٹرمینل پر. لیکن یا تو جو لوگ یہاں آ گئے ان کا کوئی بہت قریبی رشتہ دار آج حج پہ نہیں جا رہا, اگر ایسا ہے تو کوئی قباحت نہیں, اور یا پھر ایک خرابی ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتی جا رہی ہے, اور اگر ایسا ہے تو یقیناً اس پہ ہمارے درد کا شروع کا حصہ وقف ہو جانا چاہیے. آج عالمی پیمانے پر خواتین کا دن منایا جا رہا ہے 8 مارچ, لیکن کیونکہ ہمارے گزشتہ 3-4-5 گروپ مسلسل خواتین کے حوالے سے ہو چکے ہیں تو ہم نے تو تقریباً یہ پورا سال ہی خواتین کے لیے منا دیا, تو ایک آدھ دن اگر رہ جائے تو کوئی حرج نہیں. مگر مقامی پیمانے پر, عالمی طور پہ خواتین کا دن, مقامی طور پر آج کیونکہ صاحبان ایمان کی اکثریت حج پہ جا رہی ہے, یعنی جن جن کو حج پہ جانا تھا ایک حصہ چند دن پہلے جا چکا ہے لیکن اکثریت آج, اس اعتبار سے مجھے توقع تھی کہ آپ حضرات انہیں خدا حافظ کہنے وہاں گئے ہوں گے. اب اگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اتنا حج کرنے لگے ہیں کہ اب ان کو خدا حافظ کہنے کا جذبہ ٹھنڈا پڑنے لگا ہے تو یقیناً یہ خرابی ہے. اگر مسئلہ وہاں تک ہو کہ ہاں جن کے رشتے دار ہیں وہ تو جائیں گے یا قریبی جاننے والے ہیں وہ تو جائیں گے تو ٹھیک, لیکن اگر مسئلہ یہ ہو کہ آج ایک عام سی چیز بنتی جا رہی ہے تو یقیناً یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ سفر حج وہ خاص سفر ہے جس میں خصوصی تاکید آئی. دیکھیے اس وقت آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کے اس نظریے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تقریری حصہ, کون سا نظریہ کہ مستحبات کی روایت بھی معتبر ہونا چاہیے. بہرحال حج کے سفر کرنے والے کو خدا حافظ کہنے جانا اور جب وہ واپس آئے تو اسے خوش آمدید کہنے جانا یہ آداب اسلامی میں سے ایک اہم ترین ادب ہے, اور اگر مراجع کی اکثریت کو دیکھیے تو یہ مستحبات میں سے اہم ترین مستحب ہے اور معاشرے میں رہنا چاہیے, اور 1400 سال سے یہ رہ رہا تھا. چنانچہ تاریخ اسلام میں ہمیں کتنے ہی ایسے واقعات ملتے ہیں جن کا تفصیلی حوالہ تو میں مکے اور مدینے کی سرزمین کی تقاریر میں اس سے پہلے دیا کرتا تھا کہ جب پورے شہر میں ایک آدمی حج پہ جاتا تو اس ایک آدمی کو خدا حافظ کہنے کے لیے سارا شہر سے باہر جہاں تقریباً حد سے ترخص ہوتی, پہلے زمانے کے شہروں میں خصوصیت یہ تھی کہ حد سے ترخص شہر کے باہر مقرر کر دی جاتی تھی, جس کی وجہ سے مسافر کی نماز اور روزے کا مسئلہ آسان ہو جاتا, کیونکہ حد سے ترخص وہ جگہ ہے کہ جس کے آگے سے نماز قصر ہوتی اور جس کے آگے سے روزہ ٹوٹتا ہے اگر زوال سے پہلے یہ سفر کیا گیا تو. حد ترخص تک لوگ جاتے, ایک آدمی کے جانے پر سارا شہر اسے خدا حافظ کہنے آتا. یقیناً شہر سے مطلب آج کل کے کراچی جیسا شہر نہیں, یہ تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ دنیا کے تقریباً 50 یا 60 ملکوں سے بڑا یہ ہمارا شہر. اس زمانے کا شہر ہمارا جیسے محلہ کارادر یا سولجر بازار, لیکن ایک رواج رہا تھا اور ایسا رواج جسے ائمہ طاہرین نے پسند کیا اور یہ سلسلہ اب تک چلا رہا. لیکن گزشتہ چند سالوں جب لوگ حج پر زیادہ جانے لگے تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ ڈر نکلا, دلوں سے حج کا ڈر نکلا. پہلے زمانے واجب ہو جانے کے باوجود لوگ حج نہیں کرتے ڈر کی وجہ, اب وہ ڈر نکلا. دوسری جانب یہ بھی ہے کہ حج کا وہ احترام بھی نکلا اور حج کے سفر کو آہستہ آہستہ ایک عام سفر بنایا جا رہا ہے. میں تو اس لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے بہت ساری باتیں دیکھی جس کی تفصیل میں آج نہیں جا رہا, لیکن گزارش یہ کہ یہ کیسی سنت ہے، یہ کیسی روایت ہے، یہ کیسا رواج کہ اسے حد تک امکان برقرار رکھنا، الا یہ کہ اس میں کوئی عنوان ثانوی پیدا ہو جائے. بعض اوقات ایئرپورٹ کا منظر ایسا حرام کرنے والا منظر ہوتا ہے کہ پھر وہاں نہ جانا بہتر، وہ ایک الگ بات. اس کے علاوہ جب تک جو عنوان ثانوی نہ آئے اس کو برقرار رکھنا. اور آج یوم خواتین بھی ہے، اس کی مناسبت سے چھوٹی سی روایت، بلکہ روایت مت کہیے، ایک چھوٹا سا واقعہ. یہ واقعہ میں نے کم و بیش 10-15 مرتبہ اپنی مسجدوں میں پڑھا. جناب ام سلمہ کے حالات جو محسنان اسلام کے عنوان کے تحت آئے اس میں تو خاصی تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھا. لیکن یہ یوم خواتین بھی ہے، آج کا دن کراچی والوں کے لیے یوم الحج بھی، اس لیے ایک مختصر سے واقعہ کی تکرار میں کوئی قباحت نہیں ہونا چاہیے. غرض آج میں خود ذاتی طور پر ایک ایسے مسئلے میں ملوث جو اگر واجب ہے تو واجب، ورنہ سنت موقعہ کے قریب مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن کسی طرح میں نے تھوڑا سا ٹائم ایڈجسٹ کر لیا. 40-45 منٹ کا درد ہوگا اور اس کے فوراً بعد میں اجازت چاہوں. لیکن اس تفصیل میں گئے بغیر عرض یہ کرنا تھا کہ آج کا درس مختصر، تو تفصیل میں واقعے کی صورت میں بھی نہیں جانا. لیکن اتفاق سے ایک ایسا واقعہ اس وقت ذہن میں ہے کہ جس سے کچھ یوم خواتین کا حق بھی ادا ہو جائے گا، کچھ آج کے یوم الحج کا بھی ذکر ہو جائے گا. یوم الحج کے اعتبار سے جو پیغام دینا تھا وہ تو ہو گیا، اب تو خالی ایک ایسی روایت کی تکرار کہ جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں ان کے ذہنوں میں بہرحال جانے والے حاجیوں کو دیکھ کے خانہ خدا تو آ گیا ہوگا. صفا، مروہ، عرفات، منا، وہ خیمے، وہ شیطانوں کا سدور. تو ایک مختصر سی روایت، اور وہ یہ کہ آج کا دن یوم خواتین. خواتین کے حوالے سے 3-4 درس پہلے وہ ایک روایت آئی تھی جس میں بدر اور خندہ خیبر کا تذکرہ کیا گیا. آج ایک اور جملہ سن لیجیے، واقعہ پرانا ہے، جملہ شاید آپ کے لیے نیا. اور وہ جملہ یہ کہ ایک بچے کی تربیت کے حوالے سے باپ اور ماں کی ذمہ داریوں کو اگر تقسیم کرنا چاہیں تربیت کے حوالے سے، اس کی زندگی کے حوالے سے نہیں کہ روزی کون کما کے لائے اور کپڑے کون کے لائے، تربیت کے حوالے سے، تو کچھ ایسا نظام ہمیں نظر آتا اسلام کے اعتبار کہ بچے کا کان اس کے باپ کو دیا گیا ہے اور بچے کی آنکھ اس کی ماں کو دی گئی، اور آنکھ اور کان کے درمیان فرق ام سلمہ کے واقعے میں آ رہا. تو یوم خواتین کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو اس پہ توجہ دینا کہ بچے کی آنکھیں ان کے حوالے، بچے کے کان باپ کے حوالے، اور آنکھ جس کے حوالے ہو اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. کیوں؟ آج نفسیات دانوں کا جو کہنا ہے، یعنی چائلڈ سائیکولوجی میں مہارت رکھنے والے، اسے 1400 سال پہلے ایک عام سا واقعہ آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول احرام پہن کر مکے کی سرحد پر پہنچ گیا. حج اور عمرہ ایک عجیب عبادت ہے، واجب حج، سنتی حج اور عمرہ ایک عجیب عبادت ہے. یعنی اس کے اندر ایک ایسی خصوصیت جو اسے باقی ساری عبادتوں سے الگ کر رہی ہے. سنت عبادت کا مانا ہوا مسئلہ کہ جس وقت آپ کا دل چاہے سنت عبادت کو توڑ تاڑ کے آپ ہو جائے. واجب عبادت اسے کہتے ہیں جسے پورا کرنا ضروری، نہ رمضان کا روزہ آپ درمیان میں توڑ سکتے ہیں نہ مغرب کی نماز. مگر سنت عبادت کہتے ہی اسے کہ شروع کرنا بھی آپ کی مرضی پر ہے، چاہے کریں چاہے نہ کریں. اور اگر شروع کر دیا تو پھر پورا کرنا آپ کی مرضی پر ہے، چاہے پورا کریں چاہے پورا نہ کریں. کوئی بھی سنت نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ نے الحمد کا پورا ہی ختم کیا ہے اور آپ کا موڈ چینج ہو گئے، چھوڑیے نماز چلے جائیے توہین نماز کیے بغیر. کوئی بھی سنت روزہ آپ کا رہے درمیان میں جس وقت بھی آپ کا دل چاہے روزے کو چھوڑے اور چلے جائے، حتیٰ یہ کہ افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے. جو بھی سنت عبادت، تلاوت قرآن کے لیے بیٹھے، سارا پڑھنا تھا 2 لائنیں پڑھی قرآن بند کیا چلے، دعائیں جوشن کبیر شروع کی تھوڑا سا پڑھا تھا پھر اچاٹ ہو گیا بند کیا چلے. تو سنت عبادتوں کا ایک اصول، عمرہ اور حج و واحد عبادت ہے جو اس اصول سے مستثنا. حج سے آج میری مراد ہے سنت حج، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے چاہے آپ سنتی حج کریں چاہے نہ کریں، آپ کی مرضی ہے چاہے آپ عمرہ کریں چاہے نہ کریں، لیکن ایک مرتبہ شروع کر دیں. اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی, اب اسے پورا ہی کرنا پڑے گا. نماز شب میں یہ نہیں, آپ نے نماز شب شروع کی وہ وتر والی 40 مومنین کے نام لینا تھا, بیس میں اتنا گھبرا گئے کہ نماز سے ہی دل اچاٹ ہو گیا, وہیں آپ نے خود توڑا, وہیں آپ نے نماز توڑ. عمرے میں نہیں, عمرہ شروع کرنے سے پہلے آپ کی مرضی ہے چاہے کریں چاہے نہ کریں. مکے سے 88 کلومیٹر کے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان پر عمرہ مستحب. ہاں جو مکے کے باشندے ہیں ان پر تو عمرہ واجب ہے, لیکن ہر عمرہ نہیں, کوئی تفصیل. عمرہ مستحب, آپ کی مرضی چاہے آپ کریں چاہے نہ کریں. حتیٰ یہ کہ آخری مرحلہ شروع ہونے سے ایک منٹ پہلے تک آپ اپنا ارادہ بدل سکتے ہیں. آپ پہنچ گئے مدینہ, عمرہ شروع کرنا. پہنچ گئے کا مطلب کیا کہ آپ نے پاسپورٹ بنایا تھا عمرے کے لیے, آپ نے ویزا لیا تھا عمرے کے لیے, آپ نے ٹکٹ خریدا تھا عمرے کے لیے, آپ نے 4 گھنٹے کی فلائٹ لی تھی عمرے کے لیے, آپ مدینے ٹھہرے عمرے کے لیے. پھر بھی آخری منٹ میں جب احرام پہننا تھا اس سے ایک منٹ پہلے آپ نے کہا کون اپنے آپ کو زحمت میں ڈالے واپس آ سکتے, لیکن ایک بار احرام کی سم پہ آ گئے. اب یہ مسئلہ یہاں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ عمرہ ایک پریکٹیکل عبادت, لیکن وہاں میں بتاتا ہوں کہ عمرے اور حج میں احرام کی وہی حیثیت ہے جو نماز میں تکبیرۃ الاحرام, لفظ بھی دونوں کا ایک ہے احرام. چنانچہ نماز میں جیسے اللہ اکبر کہنے سے پہلے تک ہم کھا کے چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے, اللہ اکبر کہہ دیا واجب نماز پوری کرنا ہوتی, ہاں سنت تو توڑ سکتے. عمرے میں یہ ہے, حج میں یہ کہ واجب چھوڑ سنت حج اور عام عمرہ, یہ احرام پہن لیا جسے توڑنے کا اختیار نہیں, کچھ بھی ہو جائے اسے مکمل کرنا پڑے گا. چنانچہ عمرے اور حج کے بارے میں در حقیقت وہ جملہ چلتا ہے جو ہم لوگ اکثر اپنے مجلسوں اور درس کے بارے میں کہتے ہیں. ہم لوگوں سے مطلب ہے اناڑی پتی, جن کو اپنے موضوع اور تیاری کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہوتا. چنانچہ 1 گھنٹے کی تقریر کرنا ہے, اناڑی پن کی وجہ سے 2 گھنٹے ہو جاتے. کبھی 1 گھنٹے کی تقریر کرنا ہے, تیاری نہیں ہے, 40 منٹ میں ہی بیٹھ جاتے. ایک مزہ اور خطیب ہوتا ہے اس کے بعد تو منٹ اور سیکنڈ کا حساب ہوتا. تو خیر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ جملہ کرتے ہیں کہ آپ کا ہماری مجلس اور درس میں آنا آپ کے اختیار سے, واپس جانا وہ آپ کے اختیار سے نہیں, وہ تو ہمارا اختیار ہے, جب چاہے چھوڑ. چنانچہ کبھی گھڑی کے حساب سے تقریریں ہوتی ہیں, کبھی کیلنڈر کے حساب سے تقریریں ہوتی ہیں. آئیں گے آپ اپنی مرضی سے, جائیں گے آپ ہماری مرضی سے. یا یہ کہ جیسے جب تک ایک اسلامی ماحول تھا جو حج والوں کو خدا حافظ کہنے کا مسئلہ, کیا مسئلہ, آداب اسلامی میں شامل, اخلاق اسلامی میں شامل, اسلامک مینرز میں وہ ایک چیز, اسی طریقے سے آداب اسلامی میں ایک چیز ہے مہمان نوازی. مہمان آئے تو اسے رحمت نہ سمجھو, مصیبت نہ سمجھو, بلا نہ سمجھو, اسے واقعان خدا کی ایک رحمت سمجھو. چنانچہ اگر نہ آئے تو وہی جملہ کہ مولا کو ایک دن لوگوں نے روتے دے, خوف خدا سے مولا کا رونا کس انداز کا ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم, نمازیں اور دعائیں اور تلاوت قرآن میں کس طرح سے حصیاں لے کے روتے ہیں وہ بھی معلوم, یہ بالکل ہٹ کے تھا. گھبرا کے پوچھا مولا کیا بات ہو گئی کہ آپ اس طرح سے رو رہے ہیں؟ کہا 3 دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا تو مجھے یہ ڈر محسوس ہو رہا کہ خدا مجھ سے ناراض تو نہیں ہوا کہ اس نے اپنی رحمت کو روک لیا, تو وہ مہمان نہیں آ رہا ہے, وہ رحمت خدا آ رہا ہے. وہ رحمت خدا اگر کبھی نہ ملے تو آدمی گھبرا جاتا کہ بولا کیا مجھ سے ناراض تو نہیں. آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے خبر ہوگی, آپ بھی پریشان ہو جائے. لیکن آج ہمارا ماحول اس اعتبار سے بھی بدل گیا. خیر یہ سارے موضوعات ایسے ہیں کہ جسے چھیڑ سکتے, اگر میں تفصیل میں گیا تو یہ خود ایک پوری تقریر بن جائے. تو وہاں بھی جب صحیح جذبہ تھا مہمان نوازی کا تو وہاں بھی یہی ہوتا, ہم کسی صاحب کے گھر فقط دعا سلام کے لیے گئے اور پھنس گئے, اور وہاں وہی جواب ملتا کہ آنا آپ کی مرضی سے ہے, جانا ہماری مرضی سے ہو. ہم کہتے صرف 5 منٹ کے, 3 گھنٹے لگے گپشپ میں, نہیں دماغ نہیں خراب کیا اس نے, کھانے میں, خاطر مدارات میں, دسترخوان بچھانے میں, یہ لاؤ وہ لاؤ. وہاں بھی یہی جملہ لوگ کہتے جانا اپنی مرضی سے, جانا ہماری مرضی پر ہو. یوم خواتین ہے تو ایک جملہ اور کہہ دیا جائے, جیسے خواتین کے حق کے اعتبار سے ایک جملہ تھا کہ نکاح ہے عورت کی مرضی سے, طلاق ہے مرد کی مرضی سے. بیلنس ایک تواز جملہ مختصر کر کے ساری بحث, کہ عورتیں ناراض ہوتی ہیں اور بگڑتی ہیں اور جھگڑا کرتی ہیں اور ہنگامہ کرتی ہیں اور پروٹیسٹ کرتی ہیں اور مظاہرے کرتی ہیں کہ ہمیں آپ کے طلاق کیوں نہیں. گھر کے شریعت میں اس کے کچھ دوسرے طریقے ہیں, لیکن بہت ہی مختصر اگر ہمیں کبھی نکاح اور طلاق کا مسئلہ سمجھانا تو تو جملہ یہی کہتے کہ نکاح عورت کی مرضی پر، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے قیامت آئے، بالغ لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی مرضی نہ ہو، مجتہد ہو کے نائب امام ہو کے مرجع ہو کے باپ ہو کے چچا ہو کے دادا ہو کے ماں ہو کے بڑا بھائی ہو کے خاندان ہو کہ کوئی جرگہ ورگا ہو کچھ بھی، بالغ لڑکی جب تک کہ دل سے راضی نہ ہو قیامت ہو جائے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اختیار اگر ہے تو صرف نبی اور امام، وہ ایک الگ مسئلہ. تو جملہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح لڑکی کی مرضی سے ہے لیکن طلاق اس کی مرضی سے نہیں، وہ ہے شوہر کی مرضی. تو یہ اس قسم کے جو موارث، وہ عمرے اور حج کے لیے شروع کرنا ہے ہماری مرضی، لیکن ایک بار شروع کر دیا تو اب ختم کرنے میں ہماری مرضی نہیں چلے گی، جب اللہ چاہے گا یعنی پورا کرے تبھی اس کو ختم کرے گا. ولو سنت حج، اور عمرہ تو ہوتا ہی سنت. تو اب عمرے اور حج کا ایک اسپیشل مسئلہ ذہن میں رکھ کے یہ واقعات کو لیے، اس دوران بھی چند مسائل کا بیان تو ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول 6 سال کی جدائی کے بعد خانہ خدا کی جانب روانہ ہوا. جب پیغمبر نے اپنا خواب بتایا، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہر ایک کو معلوم، لیکن اس کے بعد اگر کہا جائے کہ اس کی کوئی مثال دیجیے تو مسلمانوں کے ذہن میں بھی حضرت ابراہیم کا خواب آتا کہ دیکھیے خواب میں اسماعیل کو ذبح ہوتے دیکھا تھا، وہ وہی، اس پر ہمیں احساس نہیں، اس لیے کہ بالکل صحیح مثال ہے اور قرآن سے ثابت. لیکن پیغمبر اسلام کا بھی یہ خواب اس کی مثال بن سکتا. اور اگر کوئی کہے کہ بھائی ذرا فرق، حضرت ابراہیم کا خواب تو قرآن کے اندر آیا اور پیغمبر کا خواب حدیث میں ہوگا تو حدیث کے مقابلے میں قرآن زیادہ اتھینٹک، یہ بھی غلط ہے. پیغمبر کا خواب اتنا اہم بن کے آیا کہ تقریباً ایک پورا سورہ اس خواب کے اوپر، جس کا نام ہے سورہ مبارکہ فتح، سورہ نمبر 48 جو شروع ہوتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، لیکن اس کے فوراً بعد ساری آیت ہوا جو خود ایک مسئلہ ہے اصول دین کا، لیغفر لک من ذنبک ما تقدم وما تاخر، اے حبیب ہم تمہارے ماضی اور مستقبل کے گناہ معاف کر رہے ہیں. اصول دین کا مسئلہ ہو گیا، نبی کا گناہ ہوتا ہی نہیں ہے تو معافی کیوں، وہ ایک الگ مسئلہ. میں نے صرف حوالہ سمجھانے کے اس سورے کے اندر پیغمبر کا خواب کیا خواب، پیغمبر نے یہ دیکھا کہ میں اور میرے ساتھی مسلمان احرام پہن کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. مکہ ایک ایسا شہر وہاں پوری دنیا میں ایک اور قانون، جس وقت دلچاپ منہ اٹھا کے آپ نہیں جا سکتے، شرم دنیا کے ہر شہر میں جس وقت آپ کا دلچاہے چلے جائیے، پاسپورٹ اور ویزا حکومتی پابندیاں ہیں شرعی پابندیاں نہیں. مکہ وہ واحد شہر کتنا ہی آپ کا دل چاہے لیکن جب تک مکے سے پہلے ایک مخصوص جگہ پہ احرام نہیں پہنے آپ مکے کی طرف بڑھ بھی نہیں سکتے. مکے میں داخل ہونا تو چھوڑی، مثلا مکے سے 400 کلومیٹر پر مسجد شجرہ، آپ کا ارادہ ہے مکے جانا تو مکے کی سرحد پر نہیں، 400 کلومیٹر پہلے پابندی ہے احرام پہن کے آگے بڑھو. اگر 400 کلومیٹر پہلے سے تم ایسے ہی نکل گئے عام کپڑوں میں شلوار کرتے، گناہ حرام. پیغمبر نے دیکھا میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، میں یہ بتا دوں کہ میری انگلی الٹی گھوم رہی کیونکہ طواف تو یوں ہوتا، لیکن خیر یہ کچھ کچھ مسئلے میں اس حوالے سے بتا رہا ہوں. پیغمبر نے یہ خواب دیکھا، کہاں میں چلنا، مکہ چلنا ہے کیونکہ خواب بڑی، یہ پیغمبر کا بہت ہی مشہور خواب ہے جس کے اندر واضح لکھا ہے کہ الگ سے جبرائیل نے آگے پیغام نہیں دیا، خالی خواب دیکھا تھا اور چلنا. مسلمان تو خوشی سے چل اٹھے، اس لیے کہ اس وقت تک جتنی عبادتیں سب سے مسلمان عمل کرنے لگے تھے، ایک حج رہ گئے، ایک عمرہ رہ گیا، نماز پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے، زکات دی جا رہی تھی، خمس کی ادائیگی ہو رہی تھی، جہاد ہو رہا تھا، اصول دین میں تولا اور تبرا بھی امر بالمعروف و نہی، سب فروع دین میں سے 9 پہ عمل ہو رہا تھا. ایک خانہ خدا کا طواف یہ تھا کہ اس سے مسلمان محروم اور پیغام ملا چلنا ہے سب کچھ. اور خاص طور پہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ان کو پتا چلا کہ تمہیں اپنا شہر دیکھنا ہے اور کچھ ہی، ہجرت کرنے والوں کی پہلی نسل بہرحال اپنے وطن کو بھلا ہی نہیں. اب آپ اس وقت جاتے ہوں گے گجرات سے مہوا بھاؤ نگر اور پتا نہیں کون کون سے نگر، تو آپ پر وہ کیفیت نہیں ساری ہوتی ہے، لیکن آپ کے والد یا دادا میں سے جو آیا ہوگا جب وہ جاتا ہوگا اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہو. اپنا وطن اپنا وطن، گھر کے اسلام میں وطن کی اتنی اہمیت نہیں، لیکن بغیر شفیاتی جانور کو بھی پالے تو اس سے مانوس ہو جاتا، یہاں تو ہم پیدا ہوئے، بچپنا گزرا، اس کی گلیاں، اس کے بازار، اس کے باغات، اس کی تفریح کی جگہ، اس میں تو دیکھیے بات کو بہت پھیلنا سمیٹنا پڑے گا. خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں جو نئے مسلمان تھے مدینے والے ان کا بھی جوش دیکھنے کے بعد سب فروع دین میں سے 9 پہ ہم عمل کر رہے ہیں، 10 ابھی تک ہمارے ہاتھ سے باہر، آج اس کا چانس بن رہا، اور جو مہاجر ہیں ان کو ڈبل خوشی، فروع دین مکمل ہو جانے کی بھی خوشی ہے اور ساتھ میں اپنا وطن پہنچنے کی، صرف 6 سال تو گزرے اب یہ مجمع چل، لیکن وہی پابند مکہ جانے کا ارادہ ہے تو مدینے سے ہی احرام پہننا پڑے، یعنی مدینے سے مراد مسجد شجر، سب نے پہنی اور وہاں پہنچے سرحد سے روک دیا، اب روک جو دیا گیا تو پیغمبر مصالحت کر لی جس کا نام ہے صلح حدیبیہ، یہ ایک الگ موضوع، آج کا دن یہ یوم حج ہے، یہ یوم خواتین ہے، اس لیے یوم جہاد نہیں ہے کہ میں جنگ اور جہاد اور صلح کا فرق بتاؤں، خلاصہ یہ کہ اس کے اندر ایک بڑی عجیب شرط یہ سمجھانا ضروری، وہ یہ کہ اس سال تو ہم آپ کو خانہ کعبہ تک نہیں جانے دیں، اتنا ہی آپ کو شوق ہے تو اگلے سال آئے، ٹھیک ایک سال کے بعد دوبارہ مسلمان گئے، اچھا اب ایک نیلام گھر ٹائپ کا سوال، پیغمبر نے جو حج کیا اس کا نام تو ہر ایک کو معلوم ہے حجۃ الوداع، وجہ بھی پتا ہے کیونکہ آخری حج تھا، یہ دوسری بات ہے کہ واجب ہونے کے بعد وہ پہلا بھی حج تھا اصول کا، لیکن خیر، لیکن پیغمبر نے عمرہ بھی کیا تھا، اس کا نام ہے عمرۃ القضاء، خالی عمرہ نہیں عمرۃ القضاء، یہ قضاء کیوں کہا جاتا ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم، اور وہ اسی لیے کہا جاتا کہ 6 ہجری میں احرام پہن کے عمرے کے لیے نکلے تھے روک دیا گیا، اور 7 ہجری ایک سال بعد، ویسے تو پیغمبر ذیلحج میں گئے تھے تو ایک مہینے کے بعد ہی 7 ہجری شروع ہوا، لیکن یہ 12 مہینے کے بعد عمرۃ القضاء کیا، کیونکہ یہ پچھلے سال کے عمرے کی قضاء، اس لیے اس کا نام ہے عمرۃ القضاء، پیغمبر کے حج کا نام ہے حجۃ الوداع، پیغمبر کے عمرے کا نام ہے عمرۃ القضاء، لیکن اب ایک جملہ تو میری زبان مان ہی نہیں رہی، وہ تو مجھے کہنا ہے موضوع سے ہٹ کر، ایک سال پہلے پیغمبر نے خواب میں دیکھا میں خانہ خدا کا طواف کر رہا ہوں، وہی کے ذریعے مسلمانوں سے کہا مبارک ہو ہمیں طواف کا چانس بس مل رہا، لفظ چانس میرا ہے، ہمیں طواف کا موقع مل رہا، مگر ایک سال بعد میرا پیغمبر نے کہا میں نے ابھی دیکھا ہے طواف کرتے ہوئے، خواب کی تعبیر پوری ہوئی ایک سال بعد، تعبیر کا لفظ ہمارے خواب کے بارے میں آتا ہے جو صحیح اور غلط ہو سکتے ہیں، رسول کے خواب کے بارے میں تعبیر نہیں وہ وحی ہی لگی، پیغمبر تک کو جو وحی ملی وہ پوری ایک سال بعد، ہم اور آپ اگر دعا کے حوالے سے یہ توقع کریں کہ آج دعا پڑھو اگلے گھنٹے میں پوری ہو جائے، دیکھیں دعا میں ہم کتنے بے صبری، دعا میں ہم کتنے جلد باز، کس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ آج دعا ہو تو اگلا گھنٹہ نہ صحیح تو اگلے دن تو ضرور پوری ہو جائے، چلے بہت 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 ہم اللہ کو رعایت دیں گے تو ایک ہفتے کی دیں گے، اس کے بعد آپ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، یہاں جو قبول شدہ عمل ہے جو پیغمبر کو وحی کی صورت میں دیا گیا، نتیجہ ایک سال بعد نکل رہا، بے صبری کی ضرورت نہیں، جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ پورا کرنے میں جلد بازی کرنا پڑے گی، ورنہ آج کا درد اپنے موضوع سے بالکل ہٹ جائے گا، واپس آئیے اگلے سال عمرہ کرنا ٹھیک ہے، لیکن اتنی سی بات تو نہیں، ہم نماز سنتی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ہمیں دھکا دے کے ہٹا دے کہ اگلے دن آنا آج نہیں پڑھ سکتے، ہم چلے جائیں جس لیے کہ سنتی نماز توڑ سکتے، ہم سنتی روزہ رکھے ہیں بیچ میں کسی نے روزہ توڑوا دیا کہ آج میرے گھر میں دعوت ہے روزے کا شوق ہے اگلے سال رکھ لینا، چلے جائیں گے ہم روزہ، عمرے میں کیا ہے، عمرہ تو جب شروع ہو گیا تو بیچ میں ٹوٹ ہی نہیں سکتا، اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگلے سال اجازت ہے تو اگلے سال تک اپنا عمرہ پھینکو، آسان ہے، احرام پہننے کے بعد آئینہ دیکھنا حرام، خوشبو لگانا حرام، ناخن کاٹنا حرام، بال کراٹنا حرام، بلکہ بال ٹوٹنا حرام، یہاں تک کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں نہانے جاؤں گا اور بال ٹوٹے گا تو نہانا حرام، سوائے غسل واجب کے، اور اس ازدواجی تعلقات والی باتیں تو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں، ایک سال کے آدمی اس حالت میں رہ سکتا، ارے احرام کی حرام باتوں کا ڈر ہی تو ہے جو بہت سے لوگوں کو حج سے روکے ہوئے تھا، صدیوں تک یہ حج پہ جائیں گے ان پابندیوں سے کیسے بچیں گے، یہ تو اب مسلسل قافلوں نے آنے اور جانے یہ بتا دیا کہ بھائی یہ پابندی صرف 2 دن ہوگی، 2 دن پھر بھی آسان ہے اس کو نبھانا، 3 دن بھی ہو جائے تو لوگ کتنے گھبرا جاتے ہیں، ان حاجیوں سے پوچھیے کہ جن کو ہر حاجی کو نہیں جن کو کبھی بقرعید کے دن قربانی کا چانس نہ مل پائے، دیر ہو گئی بسیں نہیں پہنچی قربان کا بند ہو گئی تھا، اب ایک دن اور احرام کھینچنا، وہ ایک دن بلکہ ایک رات اتنی مشکل ہو جاتی، سمجھ میں نہیں آتا آدمی کی کہ کس طرح سے میں اپنا احرام اتاروں، سال بھر یہ کھینچا جائے آئی نہیں نہ دیکھ،
خوشبو نہ لگا, نہائے نہیں. خوشبو کے اندر ٹوٹ پیک بھی آ جاتا, خوشبو کے اندر صابن بھی آ جاتا. لیکن بہت ساری پابندی ہے جو اس سال میں حج کے مسائل نہیں بتا سکا, تو اس کوتاہی کا ازالہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اب کیا کریں, کیا کریں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس وقت کے مسئلہ پیش ہی نہیں آیا تھا تو اس کا حل بھی نہیں. پیغمبر نے کہا انتظار کرو, دیکھو وہی کیا کہتی ہے, اور وہی نازل ہو گئی سورہ بقرہ کی وہ آیت جو آج تک کام آ رہی ہے. آج تک کیوں کام آ رہی ہے؟ آج کون سا فہیر اس نے عمر صلح حدیبیہ کے موقع پر تیار بیٹھا ہے ہمیں روکنے کے لیے؟ چہرہ اترا ہوا, پریشان نظر آ رہی. ام سلمہ نے دریافت کر لی. دیکھیے اس واقعے کے اندر جب میں نے اس کو کئی جگہ پڑھا تو دو اعتراض لوگوں نے کی. آپ کو پتا ہے نا, کچھ لوگوں کا سانسی اعتراض کرنا ہوتا. صاحب پیغمبر اس سفر پہ جا رہے تھے, اس میں ام سلمہ کہاں سے آ گئی؟ آج اس طرح سے کہیں کہ رسول کا ایک طریقہ ہے کہ ہر سفر میں اپنی بیوی کو لے کے جاتے. یہ خاص ہمارے آج کل کراچی کے مومنین کا طریقہ نہیں ہے کہ بیوی ہر جگہ مثلاً بغل میں چلی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بیوی سے محبت ہے, زنگولی دیکھو نا چل سنت رسول. البتہ اپنی نو بیویوں میں سے ہر ایک کو تو نہیں لے جا سکتے. ویسے بیویاں گیارہ تھی لیکن ایک وقت میں نو تھی, تو کورا ڈالتے تھے آج کس کی باری, کل کس کی باری, دفعہ ام سلمہ کی باری. خیمے میں گئے, ام سلمہ نے دیکھا چہرہ اترا ہوا, اللہ کے رسول آج آپ پریشان نظر آ رہے ہیں. کہا ام سلمہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان انہیں کیا ہو گیا. بعض لوگ جھٹ سے کہہ دیں گے کہ سارے منافق, منافق صرف دس فیصد, 90% اس میں مخلص. یہ میری بات ہی نہیں مان رہے, ان کے فائدے کا مسئلہ. دیکھیں ام سلمہ ماں, وہ ازواج ہوں امہات ہوں, سورہ احزاب کی آیت, رسول کی بیویاں ان کی ماں تھی, امت کی ماں تھی. ماں کی شفقت, ماں کی محبت ایک مرتبہ کرو, یہ ہے یوم خواتین کا پیغام. ماں بن کے دکھانا ہے ایک مرتبہ طرف کے کا اللہ کے رسول. یہ مسلمان اس وقت صدمے کے عالم میں ہیں, یہ آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے, یہ آپ کے دشمن نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے ناراض ہوں یا آپ کی رسالت سے شک کر رہے ہیں. وہ 10% کو چھوڑ دو, صدمہ اتنا. ماں جس طرح باپ کے سامنے اپنے بیٹے کی سائز لیتی ہے, یہاں تو صحیح بات نہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم دبے کیوں کافی ہوں. اور کوئی بات نہیں, پیغمبر نے کہا تو آئے ام سلمہ, پھر میں کیا کروں؟ پیغمبر ام سلمہ سے مشورہ لے رہے ہیں. اور آج بھی ہمارے یہاں ایسے مسلمان جو عورت کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں عورت کی عقل اس کی بدھی میں ہوتی. اب یہ لفظ مجھے سمجھانے کی ضرورت غالباً نہیں ہے, آپ لوگوں کی اردو بھی اتنی اچھی ہو گئی. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کی عقل اس کی ٹیڑھی میں ہوتی, اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت اتنے منحوس وجود کا نام کہ اگر گھر سے باہر نکلو اور عورت نظر آ جائے تو واپس آ جاؤ ورنہ اس کام میں ضرور گڑبڑ ہو. جتنی حقارت کے ساتھ کچھ گھروں میں عورت کو لیا جاتا, یہ اسی کا ریئیکشن ہے کہ پھر خواتین اتنی آزاد ہو جاتی. ان کے اس ریئیکشن کے پیچھے کوئی ایکشن ہوتا. پیغمبر ام سلمہ سے مشورہ لے رہے, ایک آدھ وہ ملی, کوئی ضعیف حدیث بھی لے کے آ جاتے ہیں کہ جس میں بھی یہ لکھا ہے کہ عورت سے مشورہ نہ لو یا لو تو اس کا الٹ کر. وہ مقام جہاد کی حدیث ہے کہ ہر جگہ, یہ بھی سمجھنا ہوتا. خلاصہ یہ کہ پیغمبر مشورہ لے رہے ہیں. ام سلمہ کا لقب ہے عقیلہ. عقیلہ, عقیلہ جناب زینب کو کہتے ہیں, عقیلہ بنی ہاشم, اور خالی عقیلہ ام سلمہ کو کہتے ہیں صاحب عقل. اس واقعے کی وجہ سے ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول, کیونکہ یہ آپ کے ماننے والے اور محبت کرنے والے ہیں, صدمے کی وجہ سے ان کے کان کام نہیں کر رہے. ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو تو شوق لگے تو آنکھیں تو دیکھ رہی, کان نہیں سنتے. سر ہمارے درس میں تو اکثریت اسی طرح سے بیٹھتی ہے, وہ تو معلوم ہو جاتا, لیکن عام زندگی کے اندر بھی ایسا ہوتا. اس وقت وہ حالت, تو اگر آپ اب ان سے کچھ کہیں نہیں, ان کے درمیان بیٹھ کر اپنا سر منوانا شروع کر, اتنا آپ سے محبت کرتے ہیں جو آپ کو کرتے دیکھیں گے خود بخود اس کی نقل کریں. اور پیغمبر نے یہی کیا, جا کے مجمع میں بیٹھ گئے, کچھ کہا نہیں. پہلے قرآن پڑھ رہے تھے, اب قرآن نہیں پڑھ, ذرا مجمع کو ہٹایا تاکہ جگہ بن, اور اس کے بعد اپنا سر منڈوانا شروع کیا. اب وہ مسلمان ان کے کان کام نہیں کر رہے, مگر اتنا محبت ہے رسول کا جذبہ خود بخود مسلمانوں کے ہاتھ کی حرکت میں آ گئی. جیسے بہت چھوٹے بچے آپ نے دیکھے ہوں, وہ آپ کی بات نہیں سمجھ پاتے, لیکن جو آپ کرتے ہیں آپ کے بیٹے باپ کو دیکھا دیکھے وہ بھی کرنے لگتے. ان سے کہیے فلاں کس کرو تو ابھی ان کے دماغ آواز سمجھنے کے قابل نہیں لیکن آنکھیں قابل. باپ کی اور ماں کی نقل بچیاں کیوں کرتی, بچے کیوں کرتے؟ ایک صاحب نے اعتراض جڑ دیا, وہ مولانا آپ بھی کیا سمجھتے کہ جاہلوں میں بیٹھ کے مجلس پڑھ رہے ہیں؟ اگر پیغمبر نے سر منوانا شروع کی جس نے ہمارے یہاں جب عمرہ کیا وہ کبھی اعتراض نہیں کرے گا. کیوں؟ کوئی شخص چاہے عمرے پہ جائے چاہے حج پر, مکہ پہنچتا ہے ہوٹل میں یا مکان میں سامان رکھتا, تھوڑی دیر نیند ویند لیتا ہے, پھر عمرے کے لیے خانہ کعبہ جاتا. آپ اسے راستے میں روک لیں, پوچھے بھائی تیاری کر کے جا رہے؟ کہے گا ہاں. کیا تیاری ہے؟ کیے چار باتیں ضرور بتائے, دو شرعی ہیں دو انتظامی. کہے گا میں وضو کر کے جا رہا ہوں کیونکہ طواف کے لیے وضو ضروری ہے, اور پتا نہیں خانہ کعبہ میں وضو کا انتظام ہو کے نہ ہو. پہلی دفعہ جا رہا ہوں, دعاؤں کی کتاب لے کے جا رہا ہوں, دعائیں پڑھ. پھر کہے گا دو تیاریاں, اور ایک یہ تھیلی لے کے جا رہا ہوں اس میں چپل رکھنا, کیونکہ پرانے حاجیوں نے بتایا ہے کہ چپل کی بڑی نگرانی کرتے رہنا, بڑی احتیاط کرتے رہنا, اور اپنے ساتھ قینچی لے کے جا رہا ہوں کیونکہ جب عمرہ پورا ہوتا ہے تو بال کاٹے جا رہے ہیں. اب خود ہر ایک کی بغل میں یا ہر ایک کی بینچ میں وہ کیسی ہوتی, تو جس نے کبھی نہ کیا اس نے یہ اعتراض کر دیا. اعتراض جس نے کبھی عمرہ نہیں کیا اعتراض کر دیا, اس طرح کہاں سے آئے؟ اس طرح ہر وقت بغل میں دبے ہوتے ہیں جو حج عمرہ کرنے جاتا. تو ادھر پیغمبر, دیکھیں مجھے بھی کن کن چیزوں میں وقت دینا پڑتا. ایسے ایسے افلاطون کے شاگرد ہمارے مجمع میں آتے کہ دل بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ضائع ہو رہا ہے وقت, لیکن بہرحال کبھی کبھار وضاحت کرنا پڑتا. جیسے ہی پیغمبر کا سر منتے دیکھا, لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی, پھر بھی انہوں نے سر منڈنا شروع کر. پیغمبر نے واپس آ کے کہا انہیں سلمہ کتنا بہترین مشورہ تم نے دیا. پوری تاریخ نبوت پیغمبر نے صرف دو کے مشورے کو سراہا, یعنی انگریزی میں اپریشیٹ. مشورہ سب سے لیتے کرتے اپنی مرضی سے, کیونکہ رسول رسول, فقط دو کے مشورے جسے لیا عمل بھی کیا تعریف بھی. مشورے بہت سے لوگوں سے, لیکن نہ کبھی عمل کرتے تھے نہ کبھی تعریف کرتے, فقط وہ بیلنس. ایک مرد ایک عورت, مرد کا مشورہ چار برس پہلے آئے, عورت جنگ خندق کے حوالے سے بات آئی کہ خندق کی لڑائی میں پیغمبر نے مشورہ لیا سلمہ نے پاس, اور ایسا پسند آیا کہ ادھر سلمان نے مشورہ دیا پہلی گدار رسول نے خندق میں لگائی, سلمان کا مشورہ ہے رسالت عمل کرتی نظر آ رہی, اور اتنی تعریف کی کہ سلمان بن اہل البیت اسی موقع دیکھا, اور ایک عورت کا مشورہ ان میں سلمان. اتنا پسند آیا کہ ادھر مشورہ دیا پیغمبر مجمع میں جا کے بیٹھتے اور نائی کو بلوا کے اس طرح سر میں لگوا رہے, اور اتنی تعریف کی کہ واپس آ کے کہا انہیں سلمان تمہارا مشورہ کتنا بہترین. یہ ہے اسلام میں خواتین کا درد, بالکل برابر. ایک شان سلمان نے دکھائی مردوں کے حوالے سے, ایک شان انہیں سلمان کی آئی عورتوں کے حوالے سے. نہ ان کو کم عقل سمجھا مردوں, نہ عورتوں کو کم عقل سمجھا, دونوں کو برابر کر رتبہ دیا. لیکن اس واقعی دیکھیے حج کی بات بھی ہو گئی, عورت کے اسٹیٹس کی بات بھی ہو گئی, آخری بات کر دو عورت کی ذمہ داری اور آج کا درد کر دو. ایک مسئلہ بھی بطور عنوان نہیں آیا, ویسے درمیان میں کئی مسئلے آ گئے. ایک آخری بات اور سن لیجیے, اس کے بعد میں آپ سے فوراً اجازت چاہوں, اور وہ یہ حج کی بات ہوئی, حج کے مسئلے آئے, حج کی فضیلت آئی, خواتین کی فضیلت آئی اور خواتین کے لیے مشورہ. اس واقعے سے ایک پیغام اور ملا, وہ کیا ملا؟ پیغمبر جب تک زبانی سناتے رہے مسلمان دشمن نہیں ہے رسول, سمجھ نہیں پا, آنکھوں سے کر کے دکھایا, خود بخود لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا. ایک تبلیغ ہوتی ہے کان کے راستے, ایک تبلیغ ہوتی ہے آنکھ کے راستے, ام سلمہ کے مشورے کا خلاصہ یہ کہ کان کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن آنکھوں کی اہمیت کان سے زیادہ. جو انسان کان سے سنتا ہے اس کا اثر ہوتا, لیکن جو آنکھ سے دیکھتا ہے اس کا زیادہ اثر ہوتا. اور آج کل ہماری اتنی تبلیغات, ہماری سے مقصد میری نہیں, ہم عام مسلمانوں, اتنی تبلیغات کے باوجود وہ نتیجہ نہیں نکل رہا. ہم ایک کبھی کبھار ہم لوگ سوچتے ہیں کہ آج سے 40 سال پہلے تبلیغ کم, لوگ مذہبی. آج تبلیغ 1000 گنا بڑھ گئی ہے لیکن لوگ کم مذہبی رہ گئے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ 50 سال پہلے کان کی تبلیغ اثر انداز, کیونکہ اس وقت آنکھ میں کوئی اینٹی تبلیغ نہیں. آج خطرہ ہو گیا. ہم جتنی تبلیغ کرتے ہیں ہم لوگوں کے وسائل کم, ہمارے پاس اپنا کوئی ٹیلی ویژن اسٹیشن نہیں, ہمارے پاس اپنا کوئی چینل نہیں ہے سیٹلائٹ میں, ہمارے پاس اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. کویت کے ایک مرد مومن نے 1 گھنٹہ خریدا ہے لیکن خدا مل وہ کس وقت پورا ہوگا اور سب ہمارے سامنے آئے. چنانچہ ہماری ساری تبلیغ وسائل کی کمی کی وجہ سے کان کے ذریعے, مجلسیں ہوں, درد ہوں, کیسٹ ہوں, سب کا. اور دشمن کی جتنی اینٹی تبلیغ ہے وہ آپ کے ذریعے. لیکن بہت کم چینل ایسے ہوں ڈش پر جو کوئی ایسا سیریس ڈبیٹ کا یا ٹاک شو رکھتے ہو کہ آج ہم پردے کے خلاف بولے, بہت کم ایسا ہو. آج ہم داڑھی کے خلاف بولے, آج ہم مثلا نماز کے خلاف بولے, لیکن پھر بھی بے پردگی بڑھ رہی ہے. بغیر بے پردگی کے خلاف کوئی تقریر کی ہو, پردے کی تقریریں سننے کے بعد اثر نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پردے کے بارے میں زبان سے بتا دیں, وہ بے پردگی کے بارے میں زبان سے نہیں بتاتے, دکھاتے. ہر پروگرام میں بے پردہ لڑکی, ہر ڈرامے میں بے پردہ لڑکی, ہر ایڈورٹائز میں بے پردہ لڑکی. وہ پردے کے خلاف تبلیغ کر رہے ہیں, زبان سے نہیں, دکھا کر. ہم پردے کے حق میں تبلیغ کر رہے ہیں, دکھا کے نہیں, زبان. چنانچہ کان کی تبلیغ کا اثر ہوتا ہے جب تک کہ اس کے اینٹی تبلیغ آنکھ سے نہ ہو, جیسے آج سے 100 سال پہلے, 50 سال. لیکن ویژول امپیکٹ زیادہ ہوتے ہیں آڈیو کے مقابلے, اور آج کل یہی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہتھیار ہے. من لم یتر کل لم یتر کل, اگر تمہیں کچھ پورا نہیں مل سکتا تو جتنا ملے اتنا لے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو نہ کہ آج ہماری رسائی فقط کان تک یہی کیے جاؤ, لیکن فائدہ اتنا زیادہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ام سلمہ کے مشورے نے ایک اصول دیا. اور اگر آپ گھر کے اندر آئیں, اس کو میں پھیلاؤں گا تو میرا اپنا نقصان ہے, کیونکہ اس وقت مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا. ایک دو جملے اور بولے, اور وہ یہ کہ اب آئیے عالمی پیمانے پہ جو ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں. وہ بھی 1 گھنٹے کا درد ہو سکتا ہے, لیکن درد بھی کبھی موقع ملے. خاص کیوں میں خبر دی, اسلام کے اعتبار سے جو ہماری روزانہ کی زندگی کا سیٹ اپ, اس میں باپ کو اولاد کے پاس کم وقت ملتا, کیونکہ اس پر واجب کر دیا گیا گھر والوں کے لیے روزی کا انتظام کرنا. وہ سارا دن باہر رہے گا, جب شام کو آئے گا تو وہ اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ جو کہے گا زبان سے کہے گا, بیٹا یہ کرو, بیٹا وہ نہ کرو, وقت. اور بچہ 24 گھنٹے میں سے زیادہ حصہ ماں کی گود میں گزار رہا, جو ماں کو کرتے دیکھ رہا, باپ کو کرتے کم دیکھے گا, کیونکہ سارا دن باپ گھر سے پائے گا. مشکل سے رات کے 10 گھنٹے ملیں گے. وہ بچوں کی فطرت کے مطابق بچے جلدی سو جاتے ہیں. چنانچہ باپ کو دیکھنے کا موقع کم ملے, دیکھنے کا موقع اس کا چہرہ نہیں ہے اس کی پوری زندگی, اور ماں کو دیکھنے کا موقع اسے زیادہ ملے گا, ہر وقت تو اسی کے ساتھ بیٹھتا. اسی لیے بچوں ابتدائی چند سالوں میں زنانہ عادتیں آ جاتی. تو اب یہ وہ مسئلہ جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا, یوم خواتین, تو خواتین سنیں, اسلام نے بچے کا کان باپ کو دیا کہ تمہیں کہ کان کا اثر کم ہے, آنکھ کا اثر زیادہ. زبان سے منع کریں گے اور آنکھ سے وہ دیکھے گا کہ ماں یہ کر رہی ہے, تو وہ بھی اس بات کی نقل کرے گی. عورت اپنی ذمہ داری کو سمجھے تو بہت سارے مسئلے بھی حل ہو جاتے, اور پھر وہ یوم خواتین منانے کا حق رکھتی. تو یوم خواتین کے اعتبار سے آج ایک جملہ, مگر کتنا لمبا جملہ تھا کہ 50 منٹ, یعنی 50 منٹ میں جملہ ہو گیا. جیسے کہا جاتا ہے انگریزی کا سب سے لمبا لفظ ہے اسماعیل, اسماعیل ایک ایسا دوسرے کے بیچ میں ایک دن کا فاصلہ. تو میرا یہ جملہ کہ ماں آپ کی مالک ہے, بیٹا باپ کان کا مالک, پورے 50 منٹ اس کی وضاحت میں لگے, اور یہی آج کا پیغام. میں ذاتی طور پر اس وقت ایک ایسی مصروفیت رکھتا ہوں جو ذاتی سے زیادہ شرعی. درد بھی بہت سی جگہ پہ اس کی خاطر کینسل ہو جانے چاہیے تھے, لیکن وہی بات, من لم یدرک الکل لم یدرک الکل, یہ گھنٹہ نہیں دے سکتا تو 45 منٹ سے ہی آؤں ضرور. انشاءاللہ آج یوم خواتین اور یوم حج اتنا جذباتی بنا دیا مجھے کہ پورا موضوع ہی کچھ درہم برہم ہو. یہ تو انشاءاللہ وعدہ ہے کہ آئندہ درد پورا 1 گھنٹہ مسائل کا ہو, تاکہ جو لوگ مسائل نہیں سننا چاہتے ان کو ابھی سے اندازہ ہو جائے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. براتر محترم رمضان مرچنٹ صاحب جو اس گرد کے موفد ہیں ان کے لیے دعا کے ساتھ کہ پرورٹکارا بیماری سید سجاد کا واسطہ انہیں شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما اور آپ حضرات سے اس التجا کے ساتھ کہ بابا سے بلند ضرور تھے محمد والے محمد.